السلام علیکم ورحمت اللہ۔ محترم سامعین، یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی طرف سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کا پارٹ نمبر 3 سماعت فرمائے۔ جنات سے خوف کھانے کا علاج۔ نمبر 1، توحید۔ دعوت توحید میں اصل عبادت اور شعائر اسلام کا احیاء ہے، اور انسان یہ عقیدہ سیکھتا ہے کہ نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچائے، کیونکہ نفع و نقصان تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 49۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 76۔ قُلْ أَفَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 16۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَفْعًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کون کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 11۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 17۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف فریاد کرتے رہو۔ سورہ النحل آیت نمبر 53۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 23۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 51۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ انسان جب اس خالص عقیدہ کا قائل ہو جاتا ہے کہ نفع نقصان تنہا اللہ سبحانہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ عقیدہ اس کے اندر جاگزیں ہو جاتا ہے تو اس سے جن و انس بلکہ تمام مخلوق کا خوف زائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں یہ حکم دیا ہے کہ خوف و خشیت اللہ وحدہ کے لیے خاص رکھا جائے۔ فرمایا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو بلکہ میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 175۔ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 13۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارا عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 40۔ انما هو اله واحد فإيايا فرحبوني، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، پس تم سب صرف میرا ہی خوف کھاؤ۔ سورہ النحل آیت نمبر 51۔ اسی وجہ سے علماء فقہا رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے خوف و خشیت شرک کی ایک قسم ہے، جس سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان جہاں روزانہ کئی بار لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہیں اسے یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس کے اوپر طاری ہونے والے مخلوق کے خوف سے اس عقیدہ کا کیا تعلق ہے۔ موحد مسلمان جو مقاصد توحید سے واقف ہو، اس کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کا خوف کھائے، کیونکہ جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو جانتا ہے کہ اس اقرار سے اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی اس کی جائے اقرار نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی متا نہیں، کوئی لائق تعظیم نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، اور کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہ کہ اس عقیدہ میں ادنا خلل یا انحراف شرک کی ایک قسم ہے، جس سے کتاب و سنت میں منع کیا گیا ہے، اگرچہ اس عقیدہ کا مالک نمازی ہو اور روزہ رکھتا ہو۔ ایک موحد اسی صورت میں حقیقی موحد بن سکتا ہے جب تنہا اللہ عزوجل کی بندگی کرے، خوف و خشیت اللہ کے لیے خاص کر دے، اور تمام مخلوق کے خوف و خشیت سے آزاد ہو جائے، خواہ وہ جنات ہوں یا انسان یا کوئی اور مخلوق۔ نمبر 2، مسلمان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ شیطان کا حیلہ کمزور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا، ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا حیلہ سخت کمزور ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 76۔ اور ابو قتادہ کی متفقن علیہ حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پریشان کن خواب شیطان کی طرف سے۔ بس جو شخص کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے، وہ اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکے اور شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے، بے شک یہ اس کو نقصان نہیں دے گا۔ باحوالہ بخاری و مسلم۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بائیں جانب 3 بار تھوکنے کا حکم شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہے، جس طرح گندی چیز کو دیکھ کر یا سوچ کر اس پر تھوکا جاتا ہے۔ چونکہ شیطان سے گندی کوئی چیز نہیں، اس لیے اس کا ذکر آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوکنے کا حکم دیا ہے۔ رہی تھوکنے کے لیے بائیں جانب کو خاص کرنے کی حکمت، تو شاید ابن آدم کو ناپسندیدہ بات کی دعوت دینے کے لیے شیطان کا راستہ بائیں جانب سے ہی ہو۔ حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کے چہرے پر پہنچ کر اسے زخمی کر دیتا ہے، طاؤس کے ساتھ تھوک شیطان کے وسوسے کو پھیر دیتا ہے، اور اس کے چہرے پر آگ کی طرح پڑتا ہے، جس سے جل کر وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ربی بن خسیم سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ربی کو بتا دو وہ جہنمی ہے۔ یہ سن کر ربی نے اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ پھر اسی شخص نے دوسری رات خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی کتا لے کر آیا اور اسے اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ کتے کے گلے میں رسی پڑی تھی اور چہرے پر زخم تھے۔ اس نے کہا، یہ وہی شیطان ہے جس نے تمہیں ربی کا خواب دکھایا تھا، اور یہ زخم وہ 3 تھوک ہیں جو ربی نے تھوکے تھے۔ باحوالہ مصائب الانسان من مقائد الشیاطین، از ابن مفلح، صفحہ نمبر 142۔ قدر تصرف کے ساتھ۔ اور یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، شیطان جن کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا اور راستہ میں ان کا سامنا کرنے سے گھبراتا تھا۔ جس گلی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا، شیطان اسے چھوڑ کر دوسری گلی اختیار کر لیتا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک آدمی نکلا تو کسی جن سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ جن نے کہا، آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ انہوں نے اسے کشتی میں بچھاڑ دیا اور کہا کہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے تمہارے ہاتھ کتے کے ہاتھ ہیں، کیا تم جنات ایسے ہی ہوتے ہو یا تم جنوں کے درمیان رہنے والے ہو؟ جن نے کہا کہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جو شخص بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اس گھر سے شیطان گدھے کی طرح گوز مارتا ہوا نکل بھاگتا ہے۔ ابن مسعود سے پوچھا گیا، کیا وہ انسان عمر تھے؟ انہوں نے جواب دیا، عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ باحوالہ حوالہ سابقہ، صفحہ نمبر 56۔ نمبر 3، یہ جاننا ضروری ہے کہ جنات کی شکل ہمیشہ وہی کالی بچنگ شکل نہیں ہوتی جو ایزا رسانی اور ڈرانے کے وقت ہوتی ہے، بلکہ بعض جن تو انسان سے بھی زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، چنانچہ ایمان و تقویٰ اور دعوت اللہ میں بعض جنوں کے روشن کارنامے ہیں، جیسا کہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس صورت میں جنوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اوہی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ سورہ الجن آیت نمبر 1-2۔ اور فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين۔
اور جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پر جب وہ نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 29۔ غرض یہ کہ جنوں میں صالحہ مومن بھی ہوتے ہیں، دایان دین بھی ہوتے ہیں اور علماء و حدیث بھی ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الفرقان القبیر میں لکھتے ہیں کہ جن کبھی مخلوق میں سے کسی بادشاہ امیر کے پاس آتا ہے، کبھی کسی کافر مسافر کے پاس آتا ہے جس کا زیادہ سفر ختم ہو گیا ہوتا ہے اور وہ پیاس سے ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، تو جن کسی انسان کی شکل میں حاضر ہو کر اسے پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا ہے اور اسے اسلام کی دعوت دیتا ہے، وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو، وہ جواب دیتا ہے میں فلاں ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے ساتھ پیش آمدہ ایک واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا کہ اسی طرح کا واقعہ میرے ساتھ قلعہ میں پیش آیا اور میں قلعہ ہی میں تھا کہ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ مشرق کی جانب ایک ترکی امیر کے ساتھ پیش آیا۔ اس شخص نے امیر کو بتایا کہ میں ابن تیمیہ ہوں۔ امیر نے میرے ابن تیمیہ ہونے میں شک نہیں کیا اور اس نے اس کی اطلاع شاہ ماردین کو دے دی۔ شاہ ماردین نے اس بارے میں اپنا قاصد مصر روانہ کیا تو انہیں اس کا یقین نہ آیا، حالانکہ میں ابھی تک کنویں ہی میں تھا، البتہ وہاں ایک جن تھا جو ہم سے محبت رکھتا تھا، اس نے ترکی کے ساتھ ویسا ہی بہت سا سلوک کیا جیسا میں کیا کرتا تھا۔ جب وہ دمشق آئے تو میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا تھا، پھر جب ان میں کوئی اسلام قبول کر لیتا تو مجھے جو کھانا میسر آتا اسے کھلاتا تھا، تو یہ جن بھی ان کے ساتھ میرے جیسا سلوک کرتا تھا اور اس کا مقصد میری تکریم کرنا ہوتا تھا۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ فرشتہ رہا ہو، میں نے کہا نہیں، وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ فرشتہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور اس نے بتایا کہ میں ابن تیمیہ ہوں، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ باحوالہ مصائب الانسان از ابن مفلا آیت نمبر 132-133، صفحہ نمبر 132-133۔ نمبر 4، مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی جن اگرچہ صالحین میں سے ہی ہو لیکن اس کی قدر و منزلت اور عزت و شرف انسان سے کم ہے۔ شیخ ابو بکر الجزائری فرماتے ہیں، صالح جنات قدر و منزلت اور عزت و شرف میں انسان سے کم ہیں، کیونکہ اللہ عزوجل نے انسان کی عزت و تکریم ثابت کی ہے، فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَا وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔
ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں
بحروں بر کی سواریاں عطا کیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت بخشی، سورہ الاسراء آیت نمبر 70۔ لیکن یہ عزت و تکریم جنوں کے لیے ثابت نہیں، نہ تو کسی آسمانی کتاب میں اور نہ ہی رسول کی زبانی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی قدر و منزلت جنوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی ایک دلیل خود جنوں کا اپنی کمتری کا اور انسان کے سامنے کمزوری کا احساس بھی ہے، کیونکہ جب انسان ان کی پناہ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پناہ لینے میں ان کی تعظیم پائی جاتی ہے جبکہ وہ اس کے حقدار نہیں، چنانچہ اس سے ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرہ کے ضمن میں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَاقًا۔ اور بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، سورہ الجن آیت نمبر 6۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان جب جنوں کا یا ان کے بڑوں کے نام کا وسیلہ اختیار کرتا ہے یا ان کے بڑوں کی قسم کھاتا ہے تو وہ اس کی بات سن کر اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اور یہ سب ایسے انسان کے سامنے ان کی کمزوری اور کمتری کے احساس کا نتیجہ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت اور بندگی کرنے اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اسے یکتا و منفرد جانتا ہو، لیکن جو انسان ان صفات سے عاری ہو، تو حقیقت یہ ہے کہ عام جنات اور صالح جنات ایسے کافر و مشرک انسان سے افضل ہیں۔ باحوالہ عقیدہ المؤمن از ابو بکر جابر الجزائری، صفحہ نمبر 228۔ نمبر 5، جنوں کے واقعات بیان کرنے میں وقت پسندی سے کام لینا چاہیے، بلکہ عوام الناس، عورتوں اور بچوں سے ان واقعات کا نہ بیان کرنا ہی زیادہ مناسب ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ ان واقعات کا تعلق ایک ایسی مخلوق سے ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور جنوں میں بہت زیادہ جھوٹ بھی پایا جاتا ہے، اس لیے جن کی بات کو قطعی طور پر صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس طرح کے واقعات کا نہ بیان کرنا ہی درست ہے۔ انسان کے ساتھ خواب میں شیطان جو کھلواڑ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے میرے سر پر ضرب لگائی تو سر لڑک گیا اور میں اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بکا فی منامک، شیطان خواب میں تمہارے ساتھ جو کھلواڑ کرے اسے لوگوں سے بیان نہ کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے، تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں شیطان جو کھلواڑ کرے وہ اسے ہرگز لوگوں سے بیان نہ کرے۔ باحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2268۔ نمبر 6، مسلمان کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ عزوجل نے ہر انسان پر محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں جو رات اور دن میں باری باری اس کے پاس رہتے ہیں، اور جنوں کے شر اور ہر پوشیدہ اور مضر چیز کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے پہرے دار فرشتے انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، سورہ الرعد آیت نمبر 11۔ اس حفاظت کے بارے میں دو قول ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے ازراہ مہربانی انسان پر فرشتے مقرر کیے ہیں جو جنگلی جانوروں، زہریلے کیڑوں اور مضر اشیاء سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جنوں کے شر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، زہاق کہتے ہیں، یعنی جنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ تقدیر غالب نہ آ جائے۔ قاب کہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر فرشتے نہ مقرر فرمائے ہوتے جو تمہارے کھانے پینے اور تمہاری شرمگاہوں کے بارے میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں تو جنات تمہیں اچک لیتے۔ تفسیر قرطبی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ نے دوسری جگہ فرمایا، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 61۔ کہا گیا ہے کہ اس سے رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے مراد ہیں، جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور آفات و مصائب سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باحوالہ تفسیر قرطبی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر محافظ فرشتہ نہ ہو۔ سورۃ طارق آیت نمبر 4۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر 160 فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ تقدیر کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اسی میں اس کی نگاہ بھی ہے کہ 7 فرشتے اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح مکھی سے شہد کے پیالہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اگر پل جھپکنے کے برابر بھی بندے کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے تو شیطان اسے اچک لیں گے۔ باحوالہ تفسیر قرطبی۔ دوم، نفسیاتی اور اعصابی امراض۔ جنوں کے سبب جو امراض لاحق ہوتے ہیں ان میں نفسیاتی اور اعصابی امراض بھی ہیں، جیسے پاگل پن، غم، قلق اور بے چینی وغیرہ۔ لیکن اس بات پر تنبیہ ضروری ہے کہ جو قرآنی معالج نفسیاتی علاج کی اہمیت تسلیم نہ کرے وہ غلطی پر ہے، کیونکہ قرآنی علاج کا نفسیاتی علاج سے کوئی تصادم نہیں، بلکہ نفسیاتی شفا خانوں اور اسپتالوں میں نفسیاتی مریضوں پر دم کرنے کے لیے قرآنی علاج کا شعبہ ہونا چاہیے۔ اگر مریض کو قرآنی علاج موافق آ گیا اور اس کی حالت بہتر ہو گئی تو الحمدللہ، یہی مطلوب ہے، ورنہ قرآن کا قطعاً کوئی نقصان دہ پہلو نہیں، جیسا طبی دواؤں اور جڑی بوٹیوں میں ہوتا ہے۔ اس سلسلہ کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میرے اور ایک نفسیاتی طبیب کے درمیان گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ قرآنی معالجین کو طب پڑھنی چاہیے تاکہ وہ علاج کر سکیں۔ میں نے کہا، جو بات تم کہہ رہے ہو وہی ہم تم سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں قرآنی علاج کا شعبہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآنی علاج کا کوئی نقصان دہ پہلو نہیں، باخلاف تمہارے علاج کے کہ اس میں نقصان کا پہلو بھی ہے، اور اس لیے بھی کہ طبابت ہی تمہارا اصل پیشہ ہے اور اسی کے لیے تم فارغ ہو۔ سوم، اعضاء و جوارح کے امراض۔ جنوں کے سبب لاحق ہونے والے امراض میں اعضاء و جوارح کے امراض بھی ہیں، یہ امراض بھی بہت زیادہ ہیں۔ مختصر یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہر مرض جو طبی علاج کے باوجود دور نہ ہو، ایسے مریض پر قرآن کریم پڑھ کر دم کرنا چاہیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دے گا۔ چہارم، نگاہ اچک لینا اور وہم میں مبتلا کر دینا۔ انسان پر جن کا تسلط اگر جادو کے ذریعہ ہوا ہے تو جن کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں چیزوں کو غیر حقیقی شکل میں پیش کرے۔ چنانچہ شوہر اپنی بیوی کو کبھی اور قابل نفرت شکل میں دیکھتا ہے، اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر کو کبھی اور قابل نفرت شکل میں دیکھتی ہے۔ چنانچہ دیکھنے والے کے یہاں اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، حالانکہ ہر ایک کی شکل اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ سورۃ طہٰ آیت نمبر 66۔ پنجم، ایسے دو آدمیوں کے درمیان عداوت، دشمنی، بغض و نفرت اور تفرقہ ڈال دینا جن میں باہم گہرا ربط ہو۔ شیطان ایسے ہیلوں کا ماہر ہے جن کے ذریعہ وہ دو گہرے تعلقات والوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے، خواہ وہ شریک تجارت ہوں یا دوست ہوں یا میاں بیوی۔ چنانچہ ایک ادنا ترین سبب پر بھی ان میں شدید اختلاف بھڑک اٹھتا ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر مصر ہوتا ہے، اور جب کوئی تیسرا ان کے درمیان اصلاح کی غرض سے مداخلت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فریقین میں سے ہر ایک اپنے حق کو بجانب سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں وارد ہے کہ شیطان لشکر جمع کر کے انہیں اسی مہم پر روانہ کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ابلیس کا تخت سمندر پر ہے، وہ اپنا لشکر روانہ کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے، چنانچہ اس کے نزدیک عظیم المرتبت شیطان وہ ہوتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہو۔ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، وہ جواب دیتا ہے کہ تم نے کچھ نہ کیا۔ پھر دوسرا شیطان کہتا ہے میں آدمی کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دی، تو ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم بہت خوب ہو۔ باحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2813۔ ششم، نسوانی امراض۔ جنات عورتوں کے بعض مخصوص امراض کا بھی سبب بنتے ہیں، مثال کے طور پر ایسا بانجھپن جس کا کوئی طبی سبب نہ ہو، چنانچہ تشخیص کے وقت یہ پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کسی کے اندر بھی کوئی ایسی کمی نہیں جو طبی اعتبار سے استقرار حمل سے مانع ہو، اس کے باوجود حمل قرار نہیں پاتا۔ ایک مرتبہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ 4 سالوں سے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ مجھے تم دونوں کے بارے میں تعجب ہے، کوئی مانع حمل چیز بھی نہیں ہے، طبی اعتبار سے تم دونوں 100% ٹھیک ہو، پھر بھی حمل قرار نہیں پا رہا ہے۔ بالآخر اللہ عزوجل کی مشیت ہوئی اور اس کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن رحم میں یا انڈے کی جگہ موجود ہوتا ہے اور منی کے کیڑوں کو مار ڈالتا ہے یا انڈوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اس حالت کے چند طبی عوارض ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں: نمبر 1، عورت کا پیٹ کے حصہ میں شدید تکلیف محسوس کرنا۔ نمبر 2، رحم کے حصے میں جلن اور تکلیف۔ نمبر 3، ماہواری کی خرابی۔ نمبر 4، کبھی کبھی خون آنے کی شکایت۔ نمبر 5، صحبت کے وقت کبھی کبھی عورت کا گھٹن محسوس کرنا اور صرف شوہر کو خوش رکھنے کی خاطر اس کام کے لیے تیار ہونا۔ لیکن ان امراض کے ساتھ ہی بعض دوسرے عوارض بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے سر درد، پریشان، خواب دیکھنا اور ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا وغیرہ۔ ہفتم، جنسی امراض۔ جنات کبھی کبھی آدمی کو اپنی بیوی سے صحبت کرنے پر غیر قادر بنا دیتے ہیں، یہ عدم قدرت شوہر کی طرف سے بھی پیش آ سکتی ہے اور بیوی کی طرف سے بھی۔ اسی طرح جنات صورت انزال کا بھی سبب ہوتے ہیں۔ جادو کی فصل میں اس کا علاج بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہشتم، جنات کا انسان کے مکانات کو نقصان پہنچانا۔ جنات انسان کے مکان اور اس کے اثاثہ کے ساتھ کھلواڑ کر سکتے ہیں اور سامان وغیرہ میں آگ لگا سکتے ہیں، یہ امر واقعہ ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ میں سلسلہ کے بعد سچے واقعات بیان کرتا ہوں۔ جریدۃ المسلمون شمارہ نمبر 338 مجریہ 15 محرم 1412 ہجری مطابق 26 جولائی 1991 کے صفحہ 3 پر درج ذیل عنوان کے تحت لکھتا ہے: میرے گھر میں بلا سبب آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ سعودی شہری منیف حربی، جو ریاض کے مشرقی محلہ نسیم کا رہنے والا ہے، بغیر کسی ظاہری سبب کے اس کے گھر کے ہر کونے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ شخص مذکور، دیگر حاضرین اور فائر بریگیڈ کا عملہ مل کر بھی اس گھر میں آگ بھڑکنے کی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکے، جبکہ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو وہ اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتی۔ اسی طرح جریدۃ الاخبار الیوم شمارہ نمبر 2481 مجریہ 20 ذی قعدہ 1412 ہجری مطابق 23 مئی 1992 کے صفحہ 14 پر درجہ ذیل عنوان کے تحت لکھتا ہے: جرجا کے فائر بریگیڈ عملہ کے سربراہ کی موجودگی میں ڈاکٹر کے گھر میں ہر آدھے گھنٹے پر آگ بھڑکتی رہی۔ سوہاج کے جنوبی علاقہ کے فائر بریگیڈ کا سربراہ میجر رجب سلطان قاہرہ پولیس اسٹیشن کی لیبارٹری برائے تحقیق جرائم کے دروازے پر کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ یہ شخص ایک خاص اور عجیب و غریب مہم پر سوہاج سے حاضر ہوا تھا اور ایک عجیب آگ کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ساتھ ایک تھیلے میں آگ میں جلی ہوئی اشیاء کا نمونہ لایا تھا تاکہ ان کی جانچ ہو سکے، لیکن اسے اچانک یہ معلوم ہوا کہ لیبارٹری روم میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ پر ہی وہ تھیلا غائب ہو گیا ہے۔ میجر رجب یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گزشتہ ہفتے ڈاکٹر عثمان رفائی جو جرجا کے جنرل اسپتال میں کام کرتے ہیں، انہوں نے مجھے فون پر اطلاع دی کہ آدھے گھنٹے کے بعد ان کے فلیٹ میں آگ لگنے والی ہے اور وہ اپنے نیز اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے فائر بریگیڈ عملہ کی مدد چاہتے ہیں۔ یہ اطلاع باوجود یہ کہ باعث تعجب تھی، لیکن میں اپنے عملہ اور ساز و سامان کے ساتھ ان کے فلیٹ تک پہنچا جہاں مجھے کپڑوں اور صوفوں میں آگ کے آثار ملے۔ ڈاکٹر رفائی نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی وہ ڈیوٹی سے واپس ہوئے اور اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا کہ سونے والے کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے پڑوسیوں کو آواز دی تو انہوں نے پہنچ کر آگ بجھائی۔ اس کے بعد کپڑے کی ہر چیز میں ہر آدھے گھنٹے پر اپنے آپ آگ لگنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے سامنے کپڑے کی ایک الماری سے اچانک آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ چنانچہ اپنے ساتھ موجود لوگوں کی مدد سے میں نے آگ بجھائی اور پتہ یہ چلا کہ یہ آگ اپنے آپ لگی ہے اور صرف ایک ہی الماری میں لگی ہے۔ میں نے گھر کے اندر سے ہی نائب وزیر داخلہ اور سوہاگ سیکیورٹی کے ڈائریکٹر جنرل میجر سید حسن سے فون پر رابطہ کیا اور صورتحال کی وضاحت کی تو انہوں نے مجھے گھر نہ چھوڑنے کا حکم دیا اور شعبہ کے انچارج نیز جرائم کی تحقیقات کرنے والے اور جرائم لیبارٹری کے عملہ کو یہ حکم بھیجا کہ آگ پر قابو پانے کے لیے وہ میری مدد کریں۔ میجر رجب سلطان مزید بیان کرتا ہے کہ ڈاکٹر کا فلیٹ پولیس سیکیورٹی اور فائر بریگیڈ عملہ سے بھر گیا اور انہوں نے آگ کی جگہ کا پتہ لگانے کے لیے فلیٹ کا ایک ایک قدم گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے اس شبہ کی چھان بین کی کہ کہیں کوئی پاؤڈر موجود ہے جس سے بذات خود آگ بھڑکنے میں مدد مل رہی ہے، لیکن انہیں اس کا کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد فلیٹ کے اندر مختلف مقامات پر سوئے ہوئے بچوں کی چارپائی میں، کارپیٹ میں، یہاں تک کہ پانی میں پڑے ہوئے کپڑوں میں ہر آدھے گھنٹے بعد پولیس سیکیورٹی کے سامنے آگ بھڑکنے لگی۔ آگ بھڑکتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ آگ بجھانے کے لیے حرکت میں آ جاتا اور ڈاکٹر کی بیوی بچوں کے خوف و دہشت اور چیخ و پکار کے درمیان آگ بجھانے کی کوشش کرتا۔ پولیس سیکیورٹی اور فائر بریگیڈ عملہ دوسرے دن تک مکان کے اندر اپنے کام پر لگا رہا، لیکن پابندی کے ساتھ ہر آدھے گھنٹے پر بھڑکنے والی اس آگ کا سراغ لگانے میں ناکام رہا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر نے مذکورہ خاندان کو آگ کی زد سے بچانے کے لیے فائر بریگیڈ عملہ کو فلیٹ کے اندر موجود رہنے کی تعلیمات جاری کی اور مجھے ایک تھیلے میں جلے ہوئے کپڑوں کا نمونہ لے کر خاص مہم پر علل صبح قاہرہ روانہ ہو جانے کا حکم دیا تاکہ لیبارٹری برائے تحقیق جرائم میں جا کر ان کپڑوں کی جانچ کراؤں اور ان میں آگ جلنے کا سائنٹیفک سبب معلوم کروں۔ لیکن لیبارٹری کے دروازہ پر پہنچ کر جلی ہوئی اشیاء کے نمونہ کا تھیلا پر اصرار طور پر غائب ہو گیا اور مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ میجر رجب سلطان دوسرا نمونہ لینے کے لیے حیران و ششدر سوہاج واپس آیا، لیکن وہ اپنے دن میں بار بار یہی کہتا رہا کہ فائر بریگیڈ عملہ کا سربراہ ہوتے ہوئے میں اس آگ پر کیوں نہیں قابو پا رہا ہوں۔ اس عجیب و غریب آگ سے ہم ڈاکٹر کے خاندان کو کیسے بچا سکتے ہیں اور کیا اس مہم کو سر کرنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے طرز کے فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے؟ اس سلسلہ کا تیسرا واقعہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل السیب کے صفحہ 176-177 پر یوں ذکر کیا ہے۔ ابو النظر ہاشم بن قاسم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر پر پتھر مارے جاتے تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اے ابو نظر، ہمارے پاس سے کہیں اور چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھ پر گراں گزری اور میں نے کوفہ میں ابن ادریس محاربی اور ابو اسامہ کو لکھ بھیجا۔ محاربی نے مجھے خط لکھا کہ مدینہ میں ایک کنواں تھا جس میں ڈالی جانے والی رسی کاٹ دی جاتی تھی۔ ایک بار ان کے پاس ایک قافلہ اترا اور انہوں نے اس سے اس بات کی شکایت کی۔ قافلے والوں نے ایک بالٹی پانی طلب کیا اور اس میں درجہ ذیل دعا پڑھی، پھر اسے کنویں میں ڈال دیا۔ چنانچہ کنویں سے ایک آگ برآمد ہوئی جو کنویں کی منڈیر پر آ کر بجھ گئی۔ وہ دعا یہ تھی: اللہ کے نام کے ساتھ، ہم نے اللہ کے نام کے ساتھ شام کی جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ناممکن نہیں، اور اللہ کی عزت و غلبہ کے ساتھ جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی مضبوط سلطنت کی ہم پناہ لیتے ہیں، اور اس کے تمام اسمائے اسمائے حسنہ کی پناہ لیتے ہیں، ابلیسوں سے، انس و جن کے شیاطین کے شر سے، ہر ظاہر کرنے والے اور پوشیدہ رکھنے والے کے شر سے، رات کو نکلنے والے اور دن میں چھپنے والے، یا رات میں چھپنے والے اور دن میں ظاہر ہونے کے والے کے شر سے، اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھیلایا، ابلیس اور اس کے لشکر کے شر سے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کے شر سے جس کی پیشانی اے اللہ تو پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے جس سے موسیٰ، عیسیٰ اور وفادار ابراہیم نے پناہ طلب کی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھیلایا، اور ابلیس اور اس کے لشکر کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جسے اللہ پیدا کرنا چاہے، میں اللہ سمیع و علیم کی پناہ چاہتا ہوں۔ مردود شیطان سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر اللہ کے ذکر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا، اور مشرکوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے، عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچکلے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ابو نظر کہتے ہیں، میں نے ایک برتن میں پانی لیا، پھر یہی کلمات پڑھ کر اس پر دم کیا اور گھر کے تمام کونوں پر اسے چھڑکا، تو جنات چیخ اٹھے کہ تو نے ہمیں جلا کر رکھ دیا، لو ہم تمہارے پاس سے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ باحوالہ الوابل السیب از ابن القیم صفحہ نمبر 176-177۔ اسی سلسلہ کا ایک اور واقعہ شیخ علی بن مشرف عمری نے اپنی ایک تقریر میں بیان کیا کہ مدینہ منورہ کے قریب حدبان نامی بستی کے ایک گھر میں اپنے آپ آگ لگ جاتی، اور جیسے ہی لوگ آگ بجھا کر فارغ ہوتے آگ دوبارہ بھڑک اٹھتی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ اس آگ کے سبب کا پتہ لگانے میں ناکام رہا، یہاں تک کہ شیخ موصوف حفظہ اللہ نے آ کر جائے وقوع پر قرآن پڑھا اور اس جن کو بھگا دیا جو گھر والوں پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ کام جناتوں ہی کا ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات میں شخصی اغراض و مقاصد کے لیے جھوٹ اور دجل و فریب کی بڑی آمیزش ہوتی ہے۔ ایک سچا واقعہ۔ اب ایک سچا واقعہ سماعت فرمائیے جسے شیخ یاسین احمد عید نے ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، ماضی قریب کی بات ہے کہ ایک شہر میں کسی شخص کی وفات ہو گئی اور اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت اور نرالا گھر چھوڑا۔ گھر انتہائی کشادہ اور زیادہ کمروں پر مشتمل تھا۔ دلکش اور انوکھے نقش و نگار نے اسے اور مزین کر دیا تھا۔ گھر کے صحن میں سنگ مرمر سے بنا ہوا ایک خوبصورت حوض بھی تھا، جس کے چاروں طرف مختلف شکل و رنگ کے مجسمے بنے تھے اور ان مجسموں کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹتا تھا۔ اس شخص کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی جو اس کی وارث ہوتی، جس کی وجہ سے وفات کے بعد یہ گھر انسانوں سے خالی ہو گیا اور قرابت داروں نے اسے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کے عوض بہت بڑی رقم کی امید لیے ہوئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے اسے فروخت کرنے کا اعلان کیا، یہ افواہ پھیل گئی کہ اس گھر میں جنوں کا بسیرا ہے اور اس کے اندر کوئی زبردست قسم کا شیطان رہتا ہے۔ یہ افواہ اتنی عام ہوئی کہ سوتے جاگتے لوگوں کی گفتگو کا موضوع بن گئی۔ اگر کوئی شخص اس کی تردید کرتا اور رات کے وقت اس گھر میں گھستا تو یہی عقیدہ لے کر واپس لوٹتا کہ اس میں واقع شیطان رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس گھر کی خرید سے بیزار ہو گئے اور ورثہ کو اپنے انجام بد کی فکر لاحق ہو گئی، خصوصاً اس لیے کہ ایک خریدار سامنے آ چکا تھا اور تقریباً ایک چوتھائی قیمت پیشگی دے چکا تھا، لیکن ورثہ کے گھر کی قیمت وصول کرنے سے پہلے ایک بلند ہمت نوجوان آیا جو اس گھر کا قصہ سن چکا تھا۔ یہ نوجوان ان لوگوں میں سے تھا جو جنوں کے واقعات کو چندہ اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی شیطان سے ڈرتے ہیں۔ اس نے گھر کے ورثہ سے ایک متعین رقم طلب کی اور جنوں کو بھگانے یا پکڑنے کا ذمہ لیا۔ انہوں نے اس کی بات مان لی اور آدھی رقم فوراً ہی ادا کر دی۔ شام ہوئی تو یہ نوجوان اس گھر کی طرف روانہ ہوا اور ساتھ میں ایک ریوالور بھی رکھ لیا تاکہ بوقت ضرورت اس سے مدد لے سکے۔ گھر میں پہنچ کر تھوڑی دیر آرام کیا، پھر بتی بجھا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی شخص لحاف کھینچ رہا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے لحاف کو پکڑ لیا اور کہا کہ کون لحاف کھینچ رہا ہے؟ جواب ملا کہ میں جن ہوں، میں لحاف لے کر ہی رہوں گا ورنہ تمہارے جسم ہی کو اوڑھ لوں گا۔ نوجوان نے لحاف چھوڑ دیا اور جن گدی کے بل گر پڑا۔ نوجوان جھٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور جن کے سینے پر چڑھ کر ریوالور اس کے سر پر رکھ دیا اور بولا، بتا تو کون ہے؟ جن پر شدید خوف طاری ہوا اور بولا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، اچھا بتا۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ میں نہ تو شیطان ہوں نہ جن، بلکہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میرا رنگ سیاہ اور شکل کبھی ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے اسے چھوڑ دیا اور دیکھنے کے لیے بتی جلائی تو دیکھا کہ وہ واقعی ایک کالا کلوٹا غلام ہے اور مادر ذات برہنا ہے۔ پھر کہا، اب یہاں رہنے کی وجہ بتاؤ۔ اس نے کہنا شروع کیا، میری ضرورت نے مجھے یہاں رہنے پر مجبور کیا ہے۔ میں ایک نادار آدمی ہوں، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ میرا ایک بہت بڑا کنبہ ہے جس کی تمام تر ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ مجبور ہو کر میں ایک شخص کے پاس گیا تاکہ وہ مجھے کسی کام پر لگا دے اور میں اسی سے اپنی روزی کما سکوں۔ چنانچہ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر رات اس گھر میں آ جایا کروں اور جب کسی کے اس گھر سے قریب آنے کی آہٹ محسوس کروں تو ہاتھ سے تالی بجاؤں اور اس تختی پر زور زور سے ماروں جسے میں نے خاص اسی مقصد کے لیے تیار کرایا تھا، اور اگر کسی باہمت شخص سے سابقہ پڑے اور یہ حرکتیں اسے ڈرانے کے لیے کافی نہ ہوں تو حوض کا پانی یکبارگی کھول دو تاکہ مجسموں کے منہ سے فوارا بن کر چھوٹنے لگے اور میں خود حوض کے اوپر چڑھ کر منہ سے مختلف قسم کی ڈراؤنی آواز نکالوں تاکہ آدمی ڈر کر بھاگ جائے۔ ان تعلیمات کے بعد اس شخص نے مجھے اس راز کی حفاظت کی سخت تاکید بھی کی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ نوجوان اسے پکڑ کر ورثہ کے پاس لے گیا اور ان کے حوالہ کر دیا۔ نیز ان سے پورا ماجرا کہہ سنایا تو پتہ چلا کہ اس غلام سے اجرت پر یہ حرکتیں کرانے والا شخص وہی ہے جس نے بہت ہی معمولی قیمت میں گھر خریدنے کی پیشکش کی ہے۔ گھر سے جنات بھگانے کا طریقہ۔ شیخ وحید عبدالسلام بالی کہتے ہیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ گھر کے اندر واقع جن ہیں، کوئی جال سازی نہیں ہے، تو اس کے بھگانے کا طریقہ درجہ ذیل ہے۔ انا شیدکم بالعہد الذی اخذہ علیکم سلیمان ان ترحلوا وتخرجوا من بيننا اناشدكم الله ان تخرجوا ولا تؤذوا احد۔ میں سلیمان علیہ السلام کے عہد کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں کہ ہمارے گھر سے نکل کر چلے جاؤ۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس گھر سے نکل جاؤ اور کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ عمل 3 دن تک کریں۔ نمبر 2، اس کے بعد بھی اگر گھر میں ان کا وجود محسوس کریں تو کسی برتن میں پانی لا کر اسے اپنے منہ سے قریب کریں اور اس پر وہی سابقہ دعا پڑھیں جو محاربی نے ابو النظر کے پاس لکھ کر بھیجی تھی۔ دیکھیے زیر مطالعہ کتاب کا صفحہ 65-66۔ مذکورہ دعا پڑھنے کے بعد گھر کے تمام اطراف میں پانی گرا دیں، جنات گھر چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، گھر میں قرآن کریم اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز تہجد اور دیگر نوافل سے گھر کو آباد رکھیں۔ نمبر 4، اللہ عز و جل کی معصیت اور نافرمانی کی ہر چیز سے گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ دیکھیے وقایت الانسان من الجن و الشیطان قدر تصرف کے ساتھ۔ انسان پر جنات کے مسلط ہونے اور ایذا پہنچانے کے اسباب۔ یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ جن کے لیے انسان کے جسم میں داخل ہونا یا کسی شکل میں اس کے سامنے آنا آسان کام نہیں، کیونکہ ایسی حالت میں وہ اپنے نفس کو جسم انسانی میں محبوس کر کے خود کو قرآنی علاج کے عذاب کے لیے پیش کرتا ہے یا کوئی شکل اختیار کر کے سامنے آنے کی صورت میں موت و ہلاکت کا خطرہ مول لیتا ہے، کیونکہ وہ جس شکل میں ظاہر ہوگا اسی کا محکوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر وہ مثال کے طور پر بلی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور آپ نے اس بلی کو نیزہ مار کر قتل کر دیا تو جن قتل ہو جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم میں نوجوان انصاری کے واقعہ میں مذکور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اسی صورت میں انسان کو اذیت پہنچاتا ہے جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ عزوجل سے دور اور اس کے ذکر سے بالکل غافل ہے۔ میرے دینی بھائی، قبل اس کے کہ میں وہ حالات ذکر کروں جن میں جن انسان پر مسلط ہوتا ہے، میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ عزوجل آپ کو کسی مرض وغیرہ کی آزمائش میں مبتلا کرے تو درجہ ذیل طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں، بلکہ صبر آپ کا ہتھیار اور شرعی علاج آپ کا طریقہ عمل ہونا چاہیے۔ پہلی حالت، جادو سیکھنا یا جادوگروں کے ہاں چکر لگانا۔ جادوگر کی زندگی میں جنات اس کے اوپر بری طرح مسلط ہوتے ہیں، چنانچہ بعض جنات اسے مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں اور بعض قتل کر ڈالتے ہیں، پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد پر مسلط ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی کمزوری بے بسی کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین اس کے بعض مقاصد اسی وقت پورے کرتے ہیں جب وہ اللہ کے ساتھ کفر کرے، خواہ یہ کفر قولی ہو، جیسے وہ منتر پڑھنا جس میں اللہ کے ساتھ شرک اور جنوں کی تعظیم ہو، یا یہ کفر عملی ہو، جیسے قرآن کریم کی اہانت کرنا۔ لہذا جنات بھی اس کے بعض مطالبات پورے کر دیتے ہیں، جبکہ جادوگر ذلیل و خوار ہو کر شیطان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ دم کرنے والے معالج نے جنوں پر زیادتی نہ کی ہو، جیسا کہ بہت سے منتر والے زیادتی کر بیٹھتے ہیں، چنانچہ وہ ایسے جن کو قتل کرنے کا حکم دے دیتے ہیں جس کا قتل جائز نہیں ہوتا، یا ایسے جن کو قید کر ڈالتے ہیں جسے قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا جنات بھی اس بات پر ان سے لڑ بیٹھتے ہیں، پھر کسی کو قتل کر دیتے ہیں یا مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور کسی کے بال بچوں اور چھپائیوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ جادوگروں کے در کے چکر لگانے کا انجام بڑا برا ہے، اسی طرح جنات جادوگروں پر اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں، پھر جادوگر اپنے در کا چکر لگانے والوں سے یہ مطالبات پورے کراتا ہے، مثلا مخصوص قسم کے پرندے ذبح کرنا، یا مخصوص قسم کا کھانا تناول کرنا، یا متعین مدت تک کسی تاریک کمرے میں بند رہنا وغیرہ۔ اور جادوگر جوں جوں ذلیل و خوار ہوتا جاتا ہے، شیطان کی خیانت و سرکشی بھی بڑھتی جاتی ہے، اور وہ جادوگر کی مراد پوری نہیں کرتا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، اور چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ سورہ الجن آیت نمبر 6۔ دوسری حالت، حلقات زار قائم کرنا اور ان میں حاضر ہونا۔ حلقات زار قائم کرنے والوں اور ان میں حاضر ہونے والے پر جنات و شیاطین اذیت کے ساتھ مسلط ہو جاتے ہیں۔ شفا کے نام پر منعقد ہونے والی ان محفلوں میں عورتیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں، اور جنات ان مجالس کے منعقد کرنے والوں کے ذریعے اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں کہ عورتیں زیورات اور خوبصورت ترین لباس پہن کر خوب بنٹھن کرائیں، اور خاص صفات والے پرندے ذبح کیے جائیں، پھر ان عورتوں کے چہروں پر ان پرندوں کا خون ملا جاتا ہے، شمعیں روشن کی جاتی ہیں، ڈھولکیاں بجائی جاتی ہیں، اور ان کے ساز و سامان پر عورتیں خوب رقص کرتی ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، مگر اس فحش محفل میں اس پر جن مسلط ہو جاتا ہے۔ اسی نشے اور مدہوشی کے عالم میں یہ بیچاری سمجھتی ہے کہ اس کی تکلیف دور ہو گئی ہے، لیکن جنات جلد ہی اپنے مزید مطالبات اور طرح طرح کی خواہشات کی فہرست پیش کر دیتے ہیں۔ افسوس کے محفل زار کے نام سے منعقد ہونے والے ان کذب و زلالت کے اجتماعات میں کتنی ہی عزتیں اب تک لٹ چکی ہیں۔ میرے سامنے مراکش کے ایک شخص کا خط ہے جو اسی طرح کی محافل کا نگران تھا۔ میں اس کے بعض الفاظ کی توثیق کے ساتھ خط کو مختصراً نقل کرتا ہوں۔ میرا مقصد ان لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو اپنی عزتوں کو ان محافل میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کے لیے یہ باعث عبرت بنے۔ خط لکھنے والا کہتا ہے، اس تحریر کا سبب میری وہ مشکلات ہیں جو 1984 سے میں برداشت کر رہا ہوں۔ میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں سخت غفلت کا شکار تھا، حالانکہ میں ایک مدرس ہوں اور میرا ایک تعلیمی معیار ہے۔ میں عربی اور فرانسیسی دو زبانیں جانتا ہوں، لیکن میں شراب نوشی کا عادی تھا۔ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا میرے لیے معمول کی بات تھی، اور نماز بھی نہیں پڑھتا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو اپنے گھر میں عورتوں کے علاج کے لیے محفل زار کا پیشہ کرتے پایا۔ میں نے ایک بچے کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو 1974 میں طلاق دے دی۔ اس تاریخ سے میں نے عورتوں کے ساتھ صرف ناجائز تعلقات ہی رکھے۔ جو عورتیں بھی علاج کے لیے میری والدہ کے پاس آتی، میں ان سے ناجائز جنسی تعلقات قائم کر لیتا تھا۔ میرے ذمہ یہ کام تھا کہ میں ان عورتوں سے پرندے لے کر ذبح کرتا، ان کے لیے شمع پر لکھتا اور تعویذ بناتا۔ اسی حال میں 10 برس گزر گئے، حتیٰ کہ 1984 میں جب مجھے طلاق دیے 10 سال ہو چکے تھے، میں وسوسے کا شکار رہنے لگا۔ چنانچہ جب میں دو آدمیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھتا تو مجھے یہ شک ہوتا کہ یہ میرے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے بلا کسی سبب کے الجھ پڑتا۔ 1985 میں میں نے دوسری شادی کر لی، شراب نوشی سے باز آ گیا اور نماز پڑھنے لگا، مگر ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ یہ کہ میں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے پڑوسی کی آواز سنتا کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اسی طرح اس کی بیوی اور بچیوں کی آوازیں بھی سنتا۔ بلکہ معاملہ اس سے بھی بڑھ کر یہاں تک پہنچ گیا کہ میں پورے محلے کے لوگوں کی آوازیں سننے لگا کہ وہ مجھے انتہائی بری گالیاں دے رہے ہیں۔ چنانچہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا اور ان لوگوں سے میرے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اب میں خود اپنے نفس کے ساتھ کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ نہ میں نیند کی لذت پاتا اور نہ ہی کسی وقت دلی طور پر چین نصیب ہوتا۔ حالانکہ میرا پڑوسی اور اس کی بیوی مجھ سے قسمیں کھا کر کہتے کہ ان کی طرف سے ایسی کوئی بات پیش نہیں آ رہی ہے، لیکن میں ان لوگوں کے گھر سے باہر ہونے کی صورت میں بھی ان سب کی آوازیں سنتا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میری دوسری بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا، مگر میں نے پریشانی کے عالم میں اس کو بھی طلاق دے دی اور دوبارہ شراب پینے اور منتر پڑھنے کا کام کرنے لگا۔ 15 روز کے بعد مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جنہیں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سنتا تھا، خواہ وہ میرے پاس ہی موجود ہوتا۔ اس چیز نے مجھے کاہنوں اور جادوگروں کے دروازوں کے چکر لگانے پر مجبور کر دیا۔ اس کام میں میں نے بہت زیادہ پیسے برباد کر دیے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بعض عامل حضرات مجھے تعویذ لکھ کر دیتے کہ میں ان کی دھونی لوں، اور بعض نے اونٹ کی مینگنیاں اور دوسری اشیاء خرید کر ان کی دھونی لینے کا مشورہ دیا، لیکن ان تمام کوششوں سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ میں ایک ناگفتہ با حالت کا شکار ہو گیا، یعنی مسلسل کل کو اضطراب، رات میں ڈراؤنے خواب دیکھنا، رسوا کن آوازیں سننا اور کسی کھانے کا مزہ نہ پانا وغیرہ۔ کچھ عرصہ بعد ہم نے اپنا گھر فروخت کر دیا اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے، لیکن وہ پریشان کن حالت باقی رہی۔ آوازیں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، کبھی دھمکی کی آواز آتی اور کبھی بدکاری کا ذکر ہوتا۔ پھر میرے ایک دوست نے ایک عامل کا پتہ بتایا، اور میں یہ امید لے کر اس کے پاس گیا کہ ضرور میرے مرض کا مداوع مل جائے گا۔ اس عامل نے بھی مجھے کچھ نام بتایا اور کہا کہ ہر نماز کے بعد ان ناموں کو پڑھو۔ میں نے اس کی ہدایات پر بھی عمل کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ اس خط کا اختصار ہے جو مراکش سے شیخ وحید عبدالسلام بالی کو بھیجا گیا تھا۔ میرے بھائی، آپ نے دیکھا کہ ان محفلوں میں کیا کیا برائیاں اور بدکاریاں ہوتی ہیں، کس طرح جنات اس خط لکھنے والے شخص پر مسلط ہو گئے جو خود محفل زار کا نگران تھا۔ لہٰذا میری نصیحت ہے کہ اپنی عورتوں کو لے کر ایسی محافل میں جانے سے مکمل پرہیز کریں۔ خط لکھنے والے صاحب کو ہمارا مشورہ۔